یکم مارچ 2017 کو ابن ہٹی کی سرزمین پر حضور اشرف الخلافہ کا خطاب ہوا.
بوڑھا آدمی اور اتنے بڑے مجمعے کے حوالے کر دیا گیا. میں انسان ہوں, جانور نہیں.
بہت اچھی بات,
شیر باز نہیں ہوں.
اصلاح ہو جائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين, برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن, خلق الإنسان علمه البيان, صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله, يا حبيب الله, يا نورا من نور الله صلى الله عليك وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت فرماتے ہیں, محمد مظہر کامل ہے حق کی ذات عزت کا. محمد مظہر کامل ہے حق کی ذات عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا وہ کثیر اور کوثر پانے والے نبی جن کی زندگی کا ہر پہلو علم کی کثرت اچھے اخلاق کی کثرت غیبی علوم کی کثرت روحانی علوم کی کثرت ارے ہر کثرت جن کے سامنے نبوت سے وابستہ ہے ان کی چمک دمک لینے کے لیے یہ اتنا بڑا مجمع اور یہ دعا ہمیشہ اعلی حضرت نے شعر میں ہمیں سکھائی ہے یاد رکھنا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے بڑی پیاری دعا ہے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں
سب پانے والے
سب پانے والے چاہے وہ چمک ظاہری ہو چاہے وہ چمک باطنی ہو ہر چمک والے حضور ہی سے چمکے ہیں دمکے ہیں فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے
آمین آمین
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اس شعر کو یاد رکھو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کرنا اور دیکھنا کتنی چمک دمک
پہلے
ہی وظیفہ ہے میاں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ جو سنیوں کے مدرسے قائم ہیں اسی چمک دمک کو قوم کے حوالے کرنے کے لیے قائم ہوئے اور ان کا نام ہے مدرسہ لوگ بولتے ہیں مدرسہ اصل میں لفظ ہے مدرسہ مدرسے کے معنی ہیں جہاں پر اناج کو صاف کیا جاتا ہے اور بھوسے کو الگ کر دیا جاتا ہے اسی سے ہے درس اور اسی سے ہے دراصل مجھے آپ کی بولی میں معلوم نہیں ہے کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں جہاں پر کھیت کو کاٹ کر اور اس کا بنڈل بنا کر لا کر جمع کرتے ہیں
کھلیان
کہیں پر اسے کھلیان کہتے ہیں کہیں اسے کھلا کہتے ہیں کہیں اس کو دوری کی جگہ کہتے ہیں الگ الگ اس کے نام ہے اب کنگڑی میں کیا ہے دوری ہے کہ کھلی ہے کہ کھلا ہے سمجھ گئے ہوں کیا کہتے ہیں کڑا
کڑا
کڑا اس کو بولنا بھی نہیں تھا کون نری ہے کون اب سمجھ گئے ہوں گے وہ جگہ جہاں پر کھیت کاٹ کر لا کر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کے بھوسے اور پودوں کو الگ کر لیا جاتا ہے اور اصل اناج الگ کر لیا جاتا ہے اور پھر اناج کو الگ کرنے کے بعد پھر ایک جگہ اس کو لے جاتے ہیں اس کا نام ہے چکی سمجھے پھر وہ گیہوں چکی میں جاتا ہے پھر وہاں پیسا جاتا ہے اور پیسنے کے بعد جب گیا تھا تو اس کا نام تھا اور جب پس گیا تو نام بدلا نا آسانی سے نام نہیں بدلا ہے بڑی بیچارے نے مصیبت اٹھائی پہلے کھیت میں دھوپ میں جلا تھا پھر دراتی لے کر اس کا اس کی ٹانگ آپ نے کاٹی, پھر اس کو رسی میں جم جم کر کے اس کا بنڈل بنایا اور لا کر کھلے میں دھم دھم پٹک دیا, دھوپ میں جل, وہاں منڈپ اور شامیانہ آپ نے نہیں ڈالا, آپ اس کو جلا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, جتنا سوکھے گا اتنے ہی جلدی بھوسا نکلے گا, اور اگر گیلا رہے گا تو بھوسا پکڑ کے رکھے گا, جو میل کچیل ہے وہ پکڑ کے رکھے گا, اس کو خوب آپ سکھاتے ہیں, جب سوکھ جاتا ہے تو بیل چلتا ہے اس پر, آج کل مشین چلتی ہے, ڈالتا جائے ٹھو 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 بھوسا ادھر اناج ادھر, پہلے زمانے میں اس کو پھیلا کر کے پانچ چھ بیل اس کے اوپر گول گول گھماتے, معلوم نہیں آپ کیا ہو گیا تھا کہ نہیں ہوتا, اس کو کچل کچل کر کے اس کا بھرتا بھرتا بنا دیا, تب جا کر کے اناج الگ ہوا, یہ اناج رب نے تمہیں دیا ہے لیکن اس اناج کو ویسے ہی استعمال نہیں کرتے, بلکہ اس اناج کے ساتھ آپ کا جو انداز اور سلوک ہے وہ آپ سمجھ گئے, اگر ویسے ہی اناج کاٹ کر لائے اور سارے گھر والوں کو بٹھائے کہ اس کو چباتے رہو تو لوگ کہیں گے کیا ہو رہا ہے, بولے ہم گیہوں کھا رہے ہیں, یہ ایسا گیہوں کھائے گا نا پیٹ پیڈالا ہو جائے گا اور ایسی گیس پیدا ہوگی کہ ڈاکٹر کے یہاں جانا پڑے گا, یقیناً گیہوں بہت اچھا ہے, ہمارے محترم ڈاکٹر بیت اللہ صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے, یہ میڈیکل کالج میں پڑھاتے ہیں, ایک گیہوں اور چاول کے اناج میں انسانی زندگی کی نشو نما کے لیے تمہاری انرجی اور طاقت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے کتنے وٹامن سے بھر دیے ہیں, کسی میں وٹامن ون ہے, وٹامن بی ٹویل ہے, وٹامن سکس ہے, وٹامن اے ہے, وٹامن یو ڈی ہے اور پروٹین ہے, اس میں کیا کیا رب نے تمہارے لیے اس میں رکھ دیا ہے, لیکن اگر ویسے ہی چباؤ گے, اگر اس کا بھوسا نہیں نکالو گے تو لوگ آپ کو آدمی نہیں کہیں گے جانور کہیں گے, جانور بھوسا نہیں نکالتا, جہاں بیٹا منہ مار کر کے پیٹ بھرتا ہے, لیکن تم آدمی ہو, ایک اچھی مخلوق ہو, اس اناج کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے, رب نے تمہیں بدھی دیا ہے, عقل دیا ہے, دھن دیا ہے, سلیقہ دیا ہے, فن دیا ہے, اپنے اس علم اور اپنے شعور کے کی روشنی میں اس اناج کو آپ اس کی تمام ڈنٹھل کو بھوسے کو الگ کر لیتے ہیں, وہ بھوسا آپ کے کھانے کا نہیں ہے, کچرا ہے آپ کے کھانے کا, اس میں اناج نکلتا ہے, پھر اس اناج کو ویسے ہی نہیں چباتے, اس کو آٹا بناتے ہیں, آٹا بن جاتا ہے پھر بھی آٹا ایسے نہیں پھانکتے رہتے ہیں, اس کو بھی کچھ کرتے ہیں نا, کیا کرتے ہیں, روٹی بناتے ہیں, بیل بیل کر کے روٹی بنایا اور مسٹر توے خان گرم گرم ان کے حوالے کر دیا, لو ذرا ان کی سکائی کرو, سیک سیک کر کے اس کو اس لائق بنا دیا ہے, اب اس کو شوربے میں ڈالو یا گھی اور شکر ڈال کر کے ملیدہ بناؤ یا شوربہ ڈال کے سرید بناؤ یا گوشت کی بوٹی پر رکھ کر کھاؤ, اب کھاؤ گے تو قدرت کی وہ نعمت جو کھیت میں تھی اب تمہارے پیٹ میں, لیکن جیسی کھیت میں ہے ویسے ہی نہیں کھانا چاہیے, وہ نعمت ضرور ہے, رحمت ضرور ہے, اور ویسے ہی کھاؤ گے تو رحمت کے بجائے زحمت میں پھنس جاؤ گے, اس لیے رب نے تمہیں علم دیا ہے, شعور دیا ہے, اس میری نعمت کو استعمال کرنا ہے تو اس کو جس طرح ایک اپنا عقل مند باشعور آدمی اناج استعمال کرتا ہے, اے میرے بندو ویسے ہی استعمال کرو, یہ ہے دراست, یہ ہے درس, یہ چکی بھی پیستی ہے، اس کا معنی بھی درس کے معنی پیسنے کے ہیں، درس کے معنی بھوسے کو اور اناج کو الگ کرنے کے ہیں، تب کہیں جا کر وہ اناج پک پکا کر تکلیف اٹھا کر تمہاری صحت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے۔ کچھ سمجھے؟ ابھی آپ کہیں گے یہ بوڑھا کیا بول رہا ہے، سنو جب اتنی بات سمجھ گئے تو یہ تمہارے بچے اناج کی طرح ہے۔ اللہ نے یہ نرسری پودوں میں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگایا، اناج کو سمجھ گئے، اس بچوں کا ویسے ہی استعمال مت کرنا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اناج کو ویسے ہی مت استعمال کرنا جیسے کھیت میں پیدا ہوا ہے، آج بچوں کو اگر ویسے ہی استعمال کرو گے تو کریمنل نکلے گا، تمہاری خاندان کی عزت برباد کرے گا، تمہاری ناک کٹوا دے گا، چور اور لفنگا بنے گا، کیونکہ تم نے اس کو ویسے ہی استعمال کیا، جو اس کے اندر ہے کچرا نکال کھلے میں بھیج۔
بہت خوب۔
اپنے بچوں کا کھلا کیا ہے، اسی کا نام ہے
سبحان اللہ،
کیا نام ہے مجھے
اسی کا، وہاں درس ہوتا ہے، یعنی بھوسے کو الگ کیا جاتا ہے اور اصلی اناج کو الگ کیا جاتا ہے، تو آپ اگر بچے کو بھوسا الگ کروا کر اصلی بچے کو سامنے لانا چاہتے ہیں تو ماں باپ کے دل پر ذرا وزن رکھنے کی ضرورت ہے، اگر استاد نے مار دیا تو آنکھ لال پیلی کر کے مت جانو کیوں میرے بچے کو مارا۔
کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔
ارے جب تک یہ اناج کھیت سے کھلے میں نہیں آئے گا، اس کو پیٹیں گے نہیں، بیل کو اس کے اوپر چلائیں گے نہیں، مشین میں اس کو پھٹ 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 گھمائیں گے نہیں، بھوسا الگ کیسے ہوگا؟
کیا بات ہے۔
جب ایک اناج کا بھوسا الگ کرنا، کچرا الگ کرنا، صاف ستھرا بنانا اناج کا مقصد ہوتا ہے تو اس اناج کو کتنی تکلیف آپ دیتے ہیں؟
جی
اگر اناج کو اللہ زبان دے دے تو چلائے گا، کہے گا میرے مائی باپ مجھے چھوڑ دو، لیکن رب نے اس کو بولنا تو سکھایا ہے، بولتا نہیں ہے۔ ہاں اناج بھی بولتا ہے، آپ کہیں نہیں بولتا، زمین بھی بولتی ہے، آپ کہیں گے نہیں بولتی، ارے پتھر بھی بولتا ہے، لیکن بلانے والا ہونا چاہیے، بلانے والا ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ ہاتھ میں لے رہے ہیں، اناج فرماتا ہے، اناج عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اس میں زہر ملا ہے نہ کھائے، بلانے والا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر سے پوچھتے ہیں، بول میں کیا ہوں؟ تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بولنا اللہ نے سکھایا ہے لیکن آرڈر کیا ہے جو بلانے والا بلائے گا تب بولنا، سب کے کہنے سے مت بولنا، تکلیف آئے تو مت چلانا، جب تم کو بلانے والا با اختیار بلائے گا، میرا نائب بلائے گا، میرا محبوب بلائے گا تو پھر پھر بولنا، کلمہ بھی پڑھنا، آیت بھی پڑھنا اور میری میرے حبیب کی نبوت کی گواہی بھی دینا۔ اناج بولا ہے، آپ کہتے ہیں بولنا نہیں جانتا، یہی تو نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، بغیر زبان کو بھی بلوا دیتے ہیں، بغیر پہ کے چلوا دیتے ہیں، بغیر اس کے شعور کو بغیر کام کے اپنی بات سنوا دیتے ہیں۔ کتنی باتیں آپ نے علماء سے سنی ہے، مجھے یہ کہنا اگر اناج کو زبان بولنے کیا آرڈر ہو جاتا تو چلاتا، آپ کے غذا کے لائق نہیں ہو سکتا ہے، لیکن رب نے کہا اے اناج تو انسانیت کی توانائی کے لیے پیدا کیا ہے، مصیبت اٹھانا چلانا مت۔
کیا بات،
سمجھے؟ رب کا آرڈر ہے اس لیے وہ چپ چاپ ہے، نہیں تو تمہارے قبضے میں نہیں آتا. اے لوگوں، اللہ کی اس رحمت اور نعمت اناج سے تم فائدہ اسی وقت اٹھاؤ گے کہ مصیبتوں سے گزار کر اس کا کچرا صاف کر دیا. سن لو، کام کھول کر کے تمہاری قوم کے چھوٹے بچے یہ لفنگا بننے کے لیے تم کو نہیں دیا گیا ہے، یہ جانوروں کو کھلانے کے لیے نہیں دیے گئے ہیں، یہ انسانیت کو سدھارنے کے لیے تمہارے دامن میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے رکھے گئے ہیں. اب ان بچوں کو صاف کرنا ہے کہ ہوٹل میں صاف نہیں ہوں گے، سینما گھر میں صاف نہیں ہوں گے، ٹی وی دیکھ کر صاف نہیں ہوں گے، موبائل کھیل کر کے صاف نہیں ہوں گے، سڑک پر رکشہ چلا کر صاف نہیں ہوں گے، دکان میں بزنس مین بن کر کے صاف نہیں ہوں گے. یہ صاف ہوں گے تو گلشن حسین رضا کے چلائے
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء کانفرنس، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ، نعرے تکبیر.
تم کو اپنے بچوں سے ہمدردی ہے کہ اس کے بدن پر لکڑی پڑی تو آنکھ لال کر کے مدرس سے لڑنے کے لیے آ گئے. یہ بچے کو سدھارنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کو شیطان بنانے کا تم نے اپائے کی ہے. بچے کو اگر صحابہ کے اخلاق کے پیٹر میں جا ڈھالنا ہے تو مصیبتوں سے گزرتے ہوئے دیکھ کر مسکرانا ہے. جنگ بدر میں ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر، بچے، بھائی سب شہید ہوئے، اور جنگ احد میں سب شہید ہوئے. خبر مدینے میں پہنچی کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے، کیونکہ آپ کا گاؤں بندان مبارک شہید ہوا تھا، پیشانی پر بہت کاری ضرب لگی تھی. افواہ پھیل گئی کہ سرکار شہید کر دیے گئے. ایک صحیفہ گھر سے نکل پڑی بیتابی کے ساتھ، اور ادھر سے صحابہ کی فوج کے کچھ سپاہی آ رہے ہیں. اس صحیفہ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اس سے آ رہے ہیں. سپاہی نے، صحابی نے ضعیفہ سے کہا تمہارے شوہر شہید ہو گئے، تو کہتی ہے میں شوہر کو پوچھنے نہیں آئی ہوں، مصطفیٰ کے بارے میں پوچھنے. پھر اس نے کہا، دوسرے نے کہا تمہارے بچے شہید ہو گئے، کہا خدا کی قسم بچوں کی مصیبت دیکھنے اور سننے نہیں آئی ہوں، بولو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ جب پتا چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، تو کہا جب وہ خیر و عافیت سے ہیں تو ساری دنیا بخیر و عافیت ہے، مجھے شوہر کی مصیبت سننا نہیں ہے. شوہر مصیبت میں نہیں ہے بلکہ جنت کے باغ و بہار میں تفریح کر رہا ہے. جنگ کی مصیبت یہ چھڑی کی مصیبت سے بہت بڑی ہے، لیکن صحابہ کا اور صحابیات کا اخلاق کیا تھا؟ دین کی راہوں میں وہ اپنی اولاد، اپنے شوہر اور بھائی کی تکلیف پوچھنے نہیں گئے ہیں. وہ جانتے ہیں یہ تکلیف ان کی آن بھر کی ہے، لیکن اب اس کے بعد جو راہ خدا میں شہید ہو گیا اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ رب اعلان فرماتا ہے. رب کا اعلان کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولكن لا تشعرون.
بے شک
اے لوگوں، خبردار، یہ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، زبان سنبھالنا، ان کو مردہ مت کہنا. مردہ اگر کوئی مرڈر ہو جائے بنہٹی کے اسکوائر پر تو آپ کیا کہیں گے؟
مر گیا
تو بولیں گے نا، ختم ہو گیا، مدر ہو گیا. لیکن رب فرماتا ہے وہ سڑک پر مرا ہے اور یہ صراط مستقیم پر مرا ہے. دونوں کی موت الگ ہے, دونوں کی شان الگ ہے. جس کو تم مردہ کہہ رہے ہو وہ تمہارے ہوا تمہاری خواہشات پر مرا ہے, اور یہ جس کو راہ خدا میں شہادت اور قتل نصیب ہوا ہے یہ اپنی خواہش پر نہیں بلکہ رضائے مصطفیٰ اور رضائے الہی پر اس نے جان دیا ہے. تو موت اور زندگی کو بتانے والا اور عطا کرنے والا وہ رب فرماتا ہے کہ برین واش کر لینا, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو رب کی راہ میں شہید کیے گئے اسے مردہ مت کہنا. وہابیوں کو میں تھوڑا یہاں سوچنے کا موقع دے رہا ہوں. جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے نبی پر کر مٹی میں
مٹی,
ان سے میں پوچھتا ہوں کہ نبی افسر ہے یا شہید افسر ہے؟ شہید کون ہے؟ جو نبی کا غلام ہے
بے شک.
اور وہ شہید زندہ اس لیے ہے کہ نبی کے نام پر قتل کیا گیا ہے. نبی نے فرمایا چلو میدان جنگ میں, آ گئے, نبی کا آرڈر سن کر آئے, نبی کے ارشاد پر گردن کٹا دی. تو رب فرماتا ہے میرے نبی کے حکم پر جو میری راہ میں مارا گیا ہے, اے لوگو اپنا ذہن صاف کر لو, وہ مردہ نہیں ہے بل احیا.
بے شک
وہ تو زندہ ہے. جب نبی کے نام پر مرنے والے زندہ ہیں تو جو خدا کے نام پر پوری زندگی اپنی قربان کر دیا, 30 پارے وحی کو دنیا کے سامنے دیا اور پتھر کھائے, کانٹوں پر چلا, رضائے الہی کے لیے ساری زندگی قربان کر دی, رب العالمین کیا اپنے اس محبوب کو مردہ کہنے کی اجازت دیتا؟ جب محبوب کے غلاموں کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو وہابیوں محبوب کو مردہ کہنے کی اجازت کیسے ملے؟ اسی لیے اللہ تعالی کی جو مرضی ہے اس کو نبی نے بیان کر, غلاموں کی حیثیت کو اللہ نے بیان کیا اور نبیوں کی حیثیت کو نبی نے بیان کیا. فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. ہر نبی, رسول فرماتے ہیں میری شان تو سب کی سرداری کی ہے, ارے جتنے نبیوں کو میرے صدقے میں نبوت ملی ہے ان کی شان یہ ہے جب زمین میں دفن کیے جاتے ہیں تو وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ زندہ ہیں اور اس میں کھاتے پیتے ہیں.
بے شک
تمہارا مردہ کھائے گا پیے گا؟ جا کر کے اس کا منہ پھاڑ پھاڑ کر کے اس میں ایک کپ چائے ڈال دو, ایک لقمہ بریانی دے دو, جہاں آئے ویسے بھول پڑا رہے گا, نہ آگے نکلے گی تو نہ پیچھے جائے گی. یہ تمہارے مردے کی شکتی ہے. اور رب فرما رب کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے انبیاء کرام دین الہی کی اشاعت کر کے قبروں میں تشریف لے گئے وہ مردے کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں اور وہاں کھاتے پیتے ہیں. اب کیا کیا کھاتے ہیں وہ تو نبی بتائیں گے. اگر آپ عالم کشف میں ہے تو انشاءاللہ اس گتھی کو بھی میرے نبی سلجھا دیں گے. مجھے یہ کہنا ہے اے لوگو سنو, اللہ کی راہ میں مرنے والوں کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ. یہ ذہن میں بات آ گئی. اب حضور ارشاد فرماتے ہیں جو علماء ہیں ایک طرف شہداء ان کا خون جو ریتوں میں بہ کے جذب ہوا اور انہیں جان قربان کر دی, لیکن رسول فرماتے ہیں جو میری امت کے علماء ہیں جب وہ فتویٰ لکھتے ہیں دین کی بات لکھتے ہیں تو ان کے قلم سے جو سیاہی اور روشنائی ہے وہ شہداء کے خون سے بھاری بھرکم اور افضل. اگر شہداء کا خون اور علماء کے دوات کی سیاہی اور روشنائی دونوں وزن کی جائے تو تو علماء کے قدم کی سیاہی شہداء کے خون سے بڑھ جائے گی, اس کا ثواب بڑھ جائے گا. اللہ اکبر. آپ کچھ سمجھے, جن شہداء کے خون کو اتنی عظمت حاصل ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے یہ خون بہانے والوں کو مردہ مت کہو, اور رسول فرماتے ہیں میرے امت کے علماء کی سیاہی ان کے خون سے افضل ہے, تو ان علماء کے بارے میں کیا خیال ہے؟
کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت سبحان اللہ,
بہت
سبحان اللہ.
امام احمد رضا نے ایک فتویٰ نہیں لکھا,
کیا بات ہے, کیا بات ہے,
صرف فتاوی رضویہ مترجم 30 جلدوں میں,
کیا بات ہے,
وہابیوں کے سامنے رکھ دیا جائے اور کہا ذرا اس کو اٹھا, اور 30 جلدوں کا بنڈل مولانا, بولے ذرا اٹھا تو نہیں اٹھا سکے گا, اگر وضو والا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا, بالکل یقین ہے میرا.
کیا بات ہے,
30 جلدیں اتنی موٹی موٹی 30 اگر رکھ دیا جائے تو نہ اٹھا سکے گا. جس کے 30 جلدوں کو وہاں بھی نہ اٹھا سکے, اے لوگوں, اس کے 1200 کتابوں کو کیسے اٹھا سکے گا؟ یہ تو رب کا کرم ہے کہ ایک پتلے دبلے انسان میں اتنی صلاحیت اور علم کی توانائی عطا فرما دیا کہ جب اس علم کو ظاہر کرتا ہے تو لکھے ہوئے اور آپ اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ اٹھا نہیں سکتے, تو اس کے علم کا وزن کون سمجھ سکتا؟
کیا بات ہے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, کرامات اعلی حضرت, حضرت علامہ مفتی مجیب احسن صاحب قبلہ.
اب آپ کہیں گے کہ علم کا وزن کیا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بولوں, ورق اور کتاب اور کاغذ کا وزن تو تم جانتے ہو, اے پروردگار عالم علم کا وزن تو بتا دے.
سبحان اللہ.
تو اللہ فرماتا علم کا وزن دیکھنا چاہتے ہو؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن اگر کسی مضبوط پہاڑ پر اتار دیا جاتا ہے تو اللہ کی خشیت اور خوف سے یہ پہاڑ لرزا برانگام ہو کر چور چور ریزہ ریزہ ہو جاتا. علم قرآن کا وزن یہ پہاڑ سنبھال نہیں سکتا تھا.
بے شک.
یہ ہے علم کا وزن. اس پارے تو آپ اٹھا لیتے ہیں, یہ اٹھا نہیں سکتے تھے. سن لو, اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی وحی کو پہاڑ پر نہیں اتارا. کہاں اتارا؟ اس پوری کائنات میں کوئی ایسی مضبوط چیز ہی نہیں تھی جو قرآن کے علمی وزن کو سنبھال سکے. اور رب نے قلب نبی کا انتخاب فرمایا, حضور کے قلب ناف پر 30 پارے اترے, اور جب اترتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے جب آیت اترتی تھی تو سخت سردیوں میں ہم دیکھتے تھے کہ پیشانی رسول پر پسینہ بہنے لگتا, کپڑا آپ کا تر بتر ہو جاتا. کتنا وزن, کتنا وزن! آپ کہتے اس میں تو وزن ہی نہیں ہے, نبی کے قلب ناف سے پوچھو. یہ تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ قرآن کا الہی جلال دل میں رکھ لیا اور 30 پارے وحی کا جمال امت کو عطا فرما دیا.
عشق محبت.
اگر سارا جلال ویسے ہی باقی ہوتا تو یاد رکھنا تم کیا پہاڑ بھی اس کو سنبھال نہیں سکتا تھا. مصطفیٰ کے قلب کی مضبوطی ساری دنیا کی مضبوطی سے زیادہ مضبوط ہے, اس لیے 30 پارے کے جلال کو مصطفیٰ نے قلب ناز میں رکھ لیا اور اس کا صرف جمال تم کو عطا.
کیا بات, بے شک.
تو 6 سال کا بچہ بھی اس جمال کا کو یاد کر کے حافظ قرآن بن جاتا ہے. آپ کے مدرسے میں وہ لڑکا ہے, 6 سال کا, 8 سال کا, کتنی عمر تھی اس کی؟
حافظ قرآن ہوا
حافظ مزمل.
کتنا تھا, کتنی عمر؟
10 سال.
دس سال کا تھا, چھوٹا سا دبلا پتلا بچہ تھا, اور اس نے چھ مہینے میں پورا قرآن یاد کر لیا. پورا قرآن یاد کر لیا, منگانی جیسے جہاں سے پڑھو اٹھا کر کے بھی پوچھو کیا ہے کہاں ہے تو بتا دے. یہ کس کا کرم ہے؟ آپ کا وہ مولا کا کرم ہے. اور یہ بولتے ہیں نبی ہمارے جیسے,
ذرا
سوچ, نبی کو اپنے جیسا. میں ان لوگوں کو بھی پیار سے کہتا ہوں مت کہو یہ جملہ, نبی ہمارے جیسا کہنے میں کتنی بڑی بے ادبی. اگر مودی کو کوئی جا کے کہے جناب آپ میرے جیسا, مودی کہے گا تو کب ایک کیا کہتے ہیں روپیے کو بھی تو چینج نہیں کر سکتا, اور میں تو 500 کو چینج کر سکتا, 1000 کو یوں بدل دیتا ہوں. 8 بجے اعلان کرتا ہوں 12 بجے کے بعد کرنسی پہ.
کیا بات, کیا بات,
اس کا پاور ہے کہ نہیں؟ اور تو بولتا ہے ارے کیسے, اس نے ایک کرنسی کو 1000 کی 2000 میں اور 500 کی 500 میں بدل دیا, کوئی کچھ نہیں کر سکا. یہ اسٹیٹس کا پاور ہے
جی.
اب کوئی بڑے وہ بھی میرے جیسا تو جتنے بی جے پی والے ماریں گے تماجا, ارے منحوس تو شیطان جیسا ہے جی. اسی طرح مودی مودی کو ہم نہیں, ہم تو ایگزامپل کہہ رہے ہیں. مصطفیٰ وہ ہیں جسے چاہے تخت پر بٹھا دے اور جس کو چاہے چوٹی پکڑ کے اتار.
بے شک,
ان کا کرم ہے, جب تک چاہو رہو اور جب تک چاہے وہ رکھیں. حکومت بدلنے سے بادشاہ ہونے سے حقانیت کی دلیل نہیں ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں اگر یہ وہابی نجدی حق پر نہیں ہوتے تو کعبے کے متولی اور کعبے کے خادم کیسے ہوتے؟ وہ حق پر ہیں, جبھی تو اتنے دن سے پھنسے بیٹھے ہیں.
پھنسے بیٹھے
ہیں نا, پھنسے بیٹھے. ان سے بولو 1000 سال تک پیٹ پیڑالو گھسے تھے اس میں
جی,
360 اندر تھے سمجھ گئے نا. ایک ایک ماڈل اس میں, کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے, سب اجتماع ہو رہا تھا الگ الگ ماڈل کا. ہاں 1000 سال تک گھسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تھا کہ یہ سب کے سب اس میں پیٹ پہ ڈالو جا کے گھس جائے. کیوں رکھا تھا؟ کیا اس وقت تو کعبہ نہیں تھا؟ کعبہ تھا بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, اس دن سے لے کر آج تک کعبہ. اس کعبے میں ہزاروں ایرے غیرے نتو خیرے چھیدی بکری دی جمن خیراتی ہیرے بھینگرے سب گھسے ہوئے تھے
جی جی جی.
اگر کعبے کا تسلط حقانیت کی دلیل ہے تو ماننا پڑے گا کہ جتنے مشرک ہیں حق پر ہیں. یہ بولی چھوڑ دو, قرآن حکم کرتا ہے تلکل ایام نداولہا بین الناس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حکومت ہے جو ہے یہ تو دن رات کا الٹ پھیر ہے, ہم جس کے چاہت میں چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. حکومت کا پاما حقانیت کی دلیل نہیں ہے. اگر یہ رول اینڈ ریگولیشن اسلام کا مان لیا جائے تو پوچھو حضرت موسیٰ کے پاس حکومت تھی؟ کس کے پاس حکومت؟
فرعون کے
پاس. فرعون کے پاس جاؤ, مرید ہو جاؤ فرعون. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکومت تھی؟
نہیں.
کس کے پاس تھی؟
نمرود.
یہ امرود نمرود کے پاس تھی. کسی کو قرآن فرماتا ہے حق پسند ہو اس چکر میں کبھی نہیں آتا آنا کہ فلاں حاکم ہے تو وہ حق پر ہے. ارشاد فرماتا ہے بالکل ایجا منودا ولوہا بین الناس. ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں, کسی کی حکومت پر ایمان نہیں لائے. مسلمانوں کو بھی اللہ حکومت دیتا ہے.
بے شک
ترکی سنی تھے کہ وہابی تھے؟ کتنے سال تک وہ حاکم رہے وہاں مکہ مدینے میں؟ 600 سال تک حکومت کی انہوں نے, سنیوں کی حکومت تھی. اور جب اللہ نے کہا ان کو ہٹا کر کے بھیگڑے بھیگڑے کو رکھ دیا. اگر دعوے پر حکومت کرنا حق کی دلیل ہے تو پہلے حقانیت ہماری مانو.
بے شک
ہم تو پہلے پرانے حق والے ہیں, نئے والے آئے ہو, اور اولڈ از اولڈ, جو پرانا حق ہے اسی کے ساتھ چلو. لیکن اے سنیو, ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں. کرامتا قوم کی کعبے پر اس نے تسلط کیا, حجر اسود کو اکھاڑ کر لے کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, کیا وہ حق ہو گیا؟ نہیں. حکومتوں کا تسلط حقانیت کی دلیل نہیں ہے, قرآن فرماتا ہے. حقانیت کی دلیل ہے کہ جس کے دل پر مصطفیٰ کی محبت کا تسلط ہے وہ حق بن.
بے شک
کعبے پر تسلط نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ کعبے پر تسلط تو یزید کا بھی رہ چکا ہے. جتنے یزیدی ہیں جاؤ ان سے مرید ہو جاؤ, سب یزید کو برا بھلا کہتے ہیں. لیکن آج کل یہ نیا فرقہ بھی نکلا ہے, بلکہ حضرت یزید, حضرت امیر المومنین, اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ کدھر سے نکل رہا ہے اور کیا چاہتا ہے. ارے سنو, سنیوں کا عقیدہ پہلے بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے. ہم نبی کو بھی مانتے ہیں, آل نبی کو بھی مانتے ہیں. نبی کے ساتھ جس جس کی نسبت ہے سب کو ہم مانتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ساری چیزیں کب ہوں گی صحیح؟ جبکہ بھوسا الگ ہو جائے. بھوسا الگ ہوگا تب یہ دماغ کا بھوسا نکلے گا. اس لیے یہاں پر بنہٹی کے مسلمانوں نے ہمارے
ڈاکٹر اکبر
نہیں جی, ہمارے بوڑھے بزرگ زنگی صاحب, یہ تو نوجوانوں کے سرپرست ہیں. ہم صرف ڈاکٹر اقبال اکبر کی نہیں, بلکہ پوری ان کی بٹالین کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ ایک بزرگ کا دامن پکڑ کر ایسا کھلا تیار کیا ہے کہ اگر بھوسے کو الگ کرنا ہے تو بچوں کو لاؤ.
بہت خوب, سبحان اللہ.
اور یہاں جو مصیبتیں مل رہی ہیں اس مصیبتوں کا استقبال کرو. اگر سوکھی روٹی مل رہی ہے, سوکھی روٹی کھائیں گے. حامل ملت کا عرص ابھی کل
مکمل,
حامل ملت میرے دادا استاد مفتی شریف الحق صاحب کے استاد, اور مفتی شریف الحق صاحب میرے استاد. تو اس طرح سے حامل ملت میرے دادا استاد. یہ اجمیر شریف میں حضرت صدر الشریعہ سے جب پڑھنے کے لیے گئے, اس وقت کی رودار حضرت مولانا سید غلام جیلانی صاحب میرٹھی, جنہوں نے بخاری شریف کی بڑی تفصیلی شرح لکھی, اگر جو مکمل نہ ہو چکی لیکن اس کا جو مقدمہ اور ابتدائی حصہ ہے, انہوں نے اپنے ساتھیوں کا ذکر کیا کہ ہم لوگ مراد آباد سے, یہ لفظ ان کے, ہم لوگ مراد آباد سے شد رحال کر کے اجمیر معلہ پہنچے. شد رحال سمجھا؟ شد رحال, رحال کہتے ہیں سفر کرنے کو, رحلت کرنے کو, اور شد یشدو کے معنی باندھنے کے ہیں. آدمی جب کہیں چلتا ہے تو توشا اور سب سامان سفر کا باندھ کر کے اونٹ اور گھوڑے اور ہاتھ کر پلین اور ٹرین میں بیٹھ کر کے جاتا ہے. اس کا نام ہے اپنے سفر کی ضروریات کو باندھ بوندھ کر کے کہیں جانے کا ارادہ کرنا, اس کو کہتے ہیں شد. ابھی نہیں سمجھے؟ اب نہیں سمجھے تین سے سمجھ لینا. وہاں بھی کہتا ہے کہ کسی اللہ کے ولی کے مزار کی طرف شد رحال کرنا, کجاوے کسنا, سواری پر سفر کر کے جانا, یہ حرام ہے کسی بھی بزرگ کے مزار پر. اور حدیث پیش کرتا ہے کہ لا تشد الرحال, اے لوگوں کجاوے اور سواریاں نہ کسو مگر تین مسجدوں کی طرف,
ایک مسجد اقصا، مسجد حرام یعنی کعبہ اور مسجد نبوی. اگر جانا ہے تو یہاں جاؤ. اسے وہابی یہ نکالتا ہے کہ صرف حضور نے تین جگہ سواریوں پر سوار ہو کر جانے کی اجازت دی ہے. تین جگہ کہاں؟
مسجد اقصا،
دوسرا تیسرا، اور کہیں جانے کی اجازت نہیں.
سبحان اللہ،
لوگ بھی نہیں جائیں گے،
دیکھیں گے تمہارے ابا مر جاتے تو جاتے ہی نہیں.
کیا بات،
جب تین ہی جگہ جانے کی اجازت ہے لیکن ان کو ولیوں کے مزار سے ضرورت ہے، اور کسی دوست کے یہاں شادی ہے تو تین تین کار لے کر کے جاتے ہیں. بیکار آدمی، لا تشدد الرحال کی حدیث کیوں نہیں یاد آئی؟ امام حجر اسقلانی، امام شامی، ادھر حضرت ملا علی قاری اور جتنے شارحین حدیث ہیں انہوں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تین مسجدوں کے علاوہ اور کسی مسجد میں ثواب حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے جانے کو حضور نے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ میں زیادہ ثواب، ایک نماز پڑھو گے تو ایک لاکھ کا،
بے شک،
اور حضور کی مسجد میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب 50,000 کا، اور مسجد اقصا میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا 25,000 کا. حضور فرماتے ہیں ثواب کو کمانے کے لیے، زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ان مسجدوں کے علاوہ اور کسی مسجد میں ثواب کی خاطر مت جانا، کیونکہ یہ تمہارا خام خیالی ہوگی. رب نے ثواب تین مسجدوں میں فکس کر دیا ہے، اب تو چوتھی مسجد میں کہو کہ وہاں جائیں گے حضرت جی، جس بستی نظام الدین میں، چلو وہاں نماز پڑھیں گے، حضرت جی کا مزار ہے تو وہاں زیادہ ثواب ملے گا. یہ سراسر گمراہی ہے. ثواب کا مقرر کرنا اللہ و رسول کا کام ہے، یہ امتی کا کام نہیں.
بے شک،
تو بولے کہ فلا مسجد میں مسجد اقصا جتنا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی جیسا ثواب ملتا ہے، اس خیال کو لے کر کسی مسجد میں نماز کے لیے مت جانا.
یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں.
جی جی جی.
اور اس یہ خیال نہیں ہے تو کہیں بھی جا کے نماز پڑھ
سکتے. محلے کی نماز، مسجد میں نماز پڑھو. وہاں بھی لوگ کہتے ہیں محلے کی مسجد میں نماز پڑھو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں.
وہ تو بعد میں بہت لمبا چوڑا ہو جائے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ تشدد الرحال اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. بات کہاں سے نکلی؟
حضور، حضور، حافظ ملت،
مولانا حافظ ملت. ہاں ایسے سر، 81 سال کا ہوں، گیا ہوں بھائی. فرماتے ہیں ہم نے مراد آباد سے اجمیر معلی کی طرف شد رحال کیا. انہوں نے اپنے عقیدے کا بھی اس عبارت میں ذکر کر دیا، اجمیر معلی کی طرف گئے. اور فرماتے ہیں ہمارے ساتھ جو کون کون تھے، اس میں نام لکھا حافظ ملت تھے، میرے سسر اور چھوٹے ماموں حضرت مولانا غلام یزدانی صاحب رئیس الاسقیہ تھے، مفتی رفاقت حسین صاحب تھے، اور قاضی شمس الدین صاحب تھے. اسی طرح سے سب کے نام انہوں نے لکھے ہیں. لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم جب وہاں پہنچے تو راستے بھر ہم کو کچھ کھانا نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ پیسہ تھا ہی نہیں. دیکھو کیسے پڑھنے والے ہو. فرماتے ہیں بھوک کے مارے ہم سارے ساتھی پریشان تھے. جب ہم وہاں اجمیر معلی دار العلوم معینیہ میں گئے، جہاں صدر الشریعہ شیخ الحدیث تھے، ان کے اکتساب علم کے لیے، تو بھوک اتنی تھی کہ داخلے کی پرواہ ہم نے نہ کرتے ہوئے جب کمرے میں پہنچے تو وہاں کے تاک پر ہم نے دیکھا کہ بچوں نے روٹیاں کھا کر جھوٹی روٹی تاک میں رکھ دیا تھا اور وہ سوکھ چکی تھی. طالب علم عجیب ہوتے ہیں ہم یہاں.
جی جی جی.
ابھی آپ نے نہیں دیکھا کہیں کیڈی لٹکا دیں گے، کہیں پاجامہ لٹکا دیں گے،
تشریف
اور مدرسے کی پلیٹ میں سوراخ کر کر کے ایک طرف پھینک دیں گے.
جھوٹھی اور سوکھی روٹی اپنے بکس اور سوٹ کیس کے نیچے رکھ دیں گے, چوہا آ کے کھاتا ہے. عجیب تباہی مچاتے ہیں لیکن اس تباہی سے ہم دل برداشت نہیں ہوتے ہیں. انہی کچروں میں انہی بھوسوں میں کوئی ایسا لال ملے گا.
کیا بات, بہت خوب.
حضرت مولانا سید غلام جیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر کے ساقوں میں جو سوکھی روٹیاں تھیں اس کو ہم نے اٹھایا اور مطبخ سے نمک لائے اور ہری مرچ لائے. پیسہ بتایا فرمایا ایک پتھر پر رکھ کر کے ہم نے اس کی چٹنی بنائی اور اس سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر اس کو کھایا. اب ان کے الفاظ یہ کہتے ہیں یہ سوکھی روٹی اور مرچ ہری مرچی کی چٹنی میں ہم کو منو سلوا کا مزہ ملا. ہم اتنے بھوکے تھے کھا کر کے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. اے طلبا سنو, اس وقت یہ اساتین ملت نے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھا کر کے اور علم دین حاصل کیا ہے کہ بخاری ان کے نزدیک آئینے کی طرح ہے. ایک ایک برات پر 20-20 صفحے انہوں نے شرح لکھی ہے. یہ سوکھی روٹی کھانے والے تھے, بریانی کھانے والے نہیں.
کیا بات,
آج تو طلبہ کو سنو بریانی بکرے کا گوشت اور کیا کیا کھلایا جاتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتے, اس لیے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے اور نہیں پڑھتے. ماما ابا شکایت کرتے ہیں تمہارے یہاں پانی ختم ہو گیا ہمارا بچہ. پھر ارے پانی کیا, روٹی کیا, ان مدرسوں میں دیکھو خدا کی قسم پانی بھی ختم ہے, کھانا بھی ختم ہے, لیکن کتاب ان کے سینوں سے لگی رہی تھی کہ تو آج پوری دنیا کے وہ رہنما بن کر کے.
بے شک بے شک,
طلبا تو شریر ہوتے ہی ہیں. ابھی مولانا کیا پرسوں فون آیا کہ ایک لڑکا ہے میں اس کو داخل کرنا چاہتا ہوں. مولانا نے پوچھا کیوں, تو کہا نہیں وہ اب اسکول نہیں پڑھنا چاہتا ہے. تو مولانا اسکول نہیں پڑھنا چاہتا کیوں, شریر ہوگا, انہوں نے سوال کیا. فون سے بات کر رہے تھے, میں نے سنا. ہاں تھوڑا شرارت کرتا ہے. جب بچے ماسٹر صاحب کے ناک میں دم نہیں دم کر دیتے ہیں, محلے والوں کو پریشان کرتے ہیں, ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں, تو ان کو پکڑ کے لاتے ہیں. مولانا صاحب ہم ان کو حافظ ہی بنانے کے لیے آئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ دین کی خدمت بچے سر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کے ایک مال کو خریدنے والے ہیں. لاؤ کتنے بڑے شریف. مولانا تو فرماتے ہیں یہ کہ جو سب سے بڑا کرمنل اور شریر ہے اس بچے کو لاؤ, میں اس کو پالتا ہوں. یہ ہمیشہ کہتے ہیں اور اس کے لیے بول دوں
میں بالکل یاد.
یہ فرماتے ہیں کہ میں ان شریروں سے بھی بڑا شریر تھا. آج بھوسا الگ ہو گیا سمجھے, آج صرف سوکھی روٹی نہیں پک رہی ہے, آج تو باقر خانی بن گئے ہیں. یہ کیوں تکلیف اٹھائی, ماں کھائے نا.
جی جی جی,
سچی بولنا
دیکھا ہے
بہت بار کھائے ہر مدرسے میں, لیکن بھوسا الگ ہو گیا. آج جا کر کے دیکھو نوساری میں جو وہابیوں کا شہر جہاں پر سنیوں کی ایک مسجد نہیں تھی, آج 9 مسجدیں بن گئی ہیں اور اتنا بڑا ادارہ بن گیا ہے کہ آپ دیکھ کر کے اشہش کریں گے. اور ایسا نیا ماڈل صاف ستھرا, نہ اڈی چہی لٹک رہی ہے, نہ چڈی لٹک رہی ہے, نہ گندگی نظر آ رہی ہے. شیخ کے بنگلے میں جتنا موٹا گدا ان کو سونے کے لیے ہے, الحمدللہ نوساری میں ویسا انتظام بچوں کی اور بچیوں کے لیے کیا ہے. 400 طلبہ آئے سب کو بلند پر چڑھاتے, ہائے ہائے گوشت تو اتنا کھلاتے ہیں بکرے کا کہ ان کے ہاں درخواست آئی بچوں کی, ہم گوشت کھا کھا کے تنگ آ گئے, ہم کو سبزی اور دال کی. کوئی مدرسہ ایسا,
کیا بات ہے.
یہ بھوسا الگ ہو گیا, اچھا اناج الگ ہو گیا ہے تو کتنا کام دے رہا ہے, کتنی حیثیت اس کے سامنے آ گئی. اسی لیے دوستو یہ مدرسہ درسگاہ ہے, یہ کھلا ہے, یہاں بھوسا الگ کیا جاتا ہے. اے بنہٹی اور بنہٹی کے اکناف و اطراف سے آنے والوں, کمر کس لو کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں. اگر اتنی بات طے کر لیا, جب بچہ آئے گا تو مدرسے سے بھی محبت ہوگی. میرا لال پڑ رہا ہے, چلو ہم نے کبھی چندہ نہیں دیا ہے تو 2-4 ہزار کو نکال کر کے دے ہی سکتے ہو. میرے دوست یہ ایک اللہ کی نعمت ہے جو بنہٹی میں قائم ہوئی.
بے شک
اس کی قدر کرو. جس کے کھیت کی فصل اچھی ہو خوش ہوتا ہی نہیں. یہ کھلے میں سب کٹ کے آ رہے ہیں, فصل تمہارے گھر ہے, کاٹ کے یہاں بھیج دو, ہم ان کا بھوسا الگ کریں گے, اس کا وٹامن تم کھا دو گے.
بے شک
یہ بچہ جب عالم اور فاضل بن جائے گا تو یہ بی کمپلیکس وٹامن ہوگا, تم قبر میں پہنچو گے اور اس کی اشاعت دین کی وجہ سے تمہارے سروں پر اللہ تعالی جنت کی تاج
پہنا.
یہ فائدہ کون لے گا؟ تم لوگے. آج الحمدللہ اتنا بڑا مجمع, اتنا بڑا مجمع بن
ہٹ,
اب یہاں ٹی ملے گی چائے ملے گی. پہلے بولتے ہٹ, اب نہیں ہٹ, کہیں گے آ اس بن ہٹی میں ٹی تم کو ملے گی. اور یہ ایسا بن ہے, ایسا جنگل ہوگا کہ اس میں احمد رضا کے شیر پالے جائیں گے. یہ شیر کہنے لگا کہ آیا آیا,
دیکھو دیکھو کون آیا,
دیکھو دیکھو
کون آیا,
احمد رضا کا شیر.
علماء
کے تعلق
سمجھے, تو یہ سب احمد رضا کے شیر جو اس بن میں بن ہٹی میں پیدا ہونے والے ہیں. ایک شیر جنگل میں ہوتا ہے تو جتنی لومڑی ہوتی ہے, جب دیکھا کہ کنگ آف فارسٹ حضرت ابو الحارث, شیر کی کنیت عربی میں ابو الحارث ہے, حضرت ابو الحارث یوں جھومتے جھامتے آتے ہیں تو لومڑی کی جتنی جماعت ہوتی ہے وہ دم کو ٹانگ میں لگا کر کے پھر سے بھاگ جاتی ہے. اور جب تک شیر جنگل میں نظر نہیں آتا, پوری لومڑیوں کی جماعت ادھر ادھر اور شام ہوتی تو وہاں 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 سمجھ میں آتا ہے, اور جہاں شیر آیا تو سب غائب.
بے شک
یہ بن ہے اور اس میں شیر پیدا ہوگا تو وہ شیر بولے گا لو لومڑی ہٹ,
خوب
کیا بات, ہٹ ہٹ, یہاں ہٹ ہے, یہاں ہم ہمارے طلبا ٹی پیئیں گے, لومڑی ہٹ جا, یہ تمہارا یہ گلشن ہے رضائے حسین.
رضائے حسین
جی,
رضائے حسین
نہیں. تو اس میں بچوں کو بھیجو, اپنے بچوں کو بھیج کر کے انہیں شیر بناؤ, انہیں عالم بناؤ, اور عالم بن جانے کے بعد اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. آپ علماء کی قدر نہیں کرتے, قدر کیجیے. حافظ ملت میں مبارک پور جیسی چھوٹی سی بستی اور غریبوں کی بستی, کپڑا بوننے والوں کی بستی میں یہ سانس لے, اور وہاں کے لوگوں میں ایسا جذبہ پیدا کیا, ایسا جذبہ پیدا کیا کہ ہم بچے تھے, میری عمر 81 سال کی ہے, میں نے 10 سال کی عمر میں دیکھا ہے کہ مبارک پور کے غریب لوگ مدرسے کے دیوانہ بن گئے تھے. وہاں جب چندہ وصول کیا جاتا تھا تو یہ شعر پڑھا جاتا تھا, ہم اپنے مدرسے کو رشک لیلا کر کے چھوڑیں گے, تمہیں ہم عیش کے مانند شیدا کر کے چھوڑیں. عیش مجنو کا نام تھا. شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے مبارک پور والو, یہ مدرسہ اشرفیہ جو قائم ہوا ہے ہم اس کو لیلہ سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے
کیا بات,
اور ساری بستی کو قیس یعنی مجنو کی طرح مدرسے کا دیوانہ بنا کے چھوڑیں گے. ہم اپنے مدرسے کو رشک لیلہ کر کے چھوڑیں گے, تمہیں ہم قیس کے مانند شہدا کر کے چھوڑیں گے. یہ غالباً شعر ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ان مبارک پور والوں کے دل میں ایسا جذبہ جگا کہ اشرفیہ میں مطبخ کا انتظام نہیں تھا, بچوں کو کھلانے کا انتظام نہیں تھا. چار چار سو پانچ پانچ سو بچے آ جاتے تھے تو حافظ ملت نے ایک اسکیم تیار کی, پورے قصبے میں لوگوں کو تیار کیا کہ ہر آدمی ایک ایک بچے کو مہمان رسول کو دونوں وقت کھانا
چاہیے.
سب لوگ تیار ہو گئے, خوشی سے آتے تھے اور کہتے حافظ ملت ہمارے لیے ایک بچہ ریزرو کر دیجیے. حضرت حافظ ملت مطبخ کو چالو ہی نہیں کیا, وہ بہت بعد میں چالو ہوا ہے. سب جاگیر کھاتے تھے. مبارک پور والے آج بھی کہتے ہیں ان طلبا کو کھلانے کی برکت ہم کو یہ ملی کہ آج مبارک پور میں غریب نہیں ہے, سب مالدار ہیں.
بے شک, بے شک.
فروز چند لقمہ مہمان رسول کو اگر تم نے کھلا دیا تو تمہاری روٹی کم نہیں ہوگی, غیب سے خزانہ نکلتا چلا جائے گا. آج مبارک پور کو دیکھو, گھر گھر میں دولت نظر. لوگ بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں, اس کے گواہ ہمارے ڈاکٹر بیت اللہ صاحب
بے شک
اسی علاقے کے رہنے والے ہیں. یہ حافظ ملت کا کمال تھا کہ دلوں میں ایسا علم کا ذوق پیدا کیا کہ مبارک پور میں علماء بھی پیدا ہوئے. آج ملک میں سب سے بڑی درسگاہ عمارت کے اعتبار سے آپ اسے ہی پائیں گے اور علمی اعتبار سے بھی آپ کو مضبوط ملے گا. یہ اور بات ہے کہ یہ اشرفیہ بھی ہمارے مرکز مظہر اسلام کا کی ایک شاخ ہے. مظہر اسلام اعلیٰ حضرت کا مرکز ہے, وہیں سے صدر الشریعہ چلے. صدر الشریعہ نے حافظ ملت کو پڑھایا, حافظ ملت کی ساری یہ روحانیت بریلی ہمارے مرکزیت کی حیثیت سے ہے, اور یہ جتنے ادارے ہیں سب اسی مرکز کی نہریں ہیں. ہر جگہ بہ رہی ہے, سمندر ایک ہے اور یہ ساری نہریں چل رہی ہیں. آؤ احمد اللہ کے نہر سے کون سیلاب ہونا چاہتا ہے, کون سیلاب ہونا چاہتا ہے؟ صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ گے, نیاز کر کے غوث پاک کی بریانی کھاؤ گے, چھٹی کر کے میرے غریب نواز کی فاتحہ کرو گے, کرو. لیکن میرے دوستوں یہ بنیادی کام ہے, یہ ایسی نیاز ہے, یہ ایسی فاتحہ ہے کہ ایک مرتبہ بچوں کو کھانا کھلا دیا نیاز کے نام پر تو بچہ جب تک اس دنیا میں علم کی اشاعت کرتا رہے گا اس کا ثواب ملتا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیاز فاتحے کا صحیح استعمال کریں تو اپنے گھروں پر تھوڑا بہت پکا لیجئے. اگر دو دیر پکانی ہے تو اس میں سے آدھی دیر گھر پر پکا کر کھلا دیجئے اور باقی مدرسے کو دے دیجئے. یہ وہ مہمان رسول ہیں, کھائیں گے اور پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین. حفظ قرآن کریں گے, تمہاری نیاز بھی ہوگی اور اس نیاز کو مہمان رسول کھا کر تمہارے منبر اور محراب میں نماز بھی پڑھائے. تمہاری نیاز میں نور ہی نور پیدا ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پورے گاؤں والوں کو کھلاؤ, ان کو کوئی سے اعتراض نہیں, لیکن ان کو بھی کھلاؤ. اور صحیح نیاز یہ ہے کہ مدرسے میں بکرے بھیج دو,
بہت خوب,
کیا بات,
چاول بھیج دو. اگر کھلانا نہیں چاہتے مرچی جو بیچتے ہیں پاؤڈر وہ بھیج دیں, تیل والے ایک ایک وہ اپنا تین ماہ تیل بھیج دیں. اگر سارے لوگ ایسا مل کے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدرسہ نحال ہو جائے گا.
بے شک,
اور اس کی برکت تم دو تین سال کے بعد دیکھو. اگر میں قبر میں نہیں گیا تو میں تم
اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت
اگر رکھیں. میں زندہ رہا تو میں تم کو بتا دوں گا کہ چند سال میں تم کو اللہ کیسی برکتیں.
بے شک بے شک.
تو یہ کھلا ہے یہاں بھوسا الگ کیا جاتا ہے اناج تم کو دیا جاتا ہے. تو اے لوگو علم کی قدر کرو علماء کی قدر کرو. اب کسی اور وقت کا انتظار مت کرنا. انتظار میں بڑی پریشانی. ایک بزرگ تھے کتنا
بزرگ کچھ خبر
وہی کوئی بتانا تھا چھوٹی
بزرگ کچھ خواتین کی لیے
ایک بزرگ تھے ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے. ایک آدمی بار بار دیکھ رہا ہے کہ یہ بڑے میاں یہیں بیٹھے رہتے ہیں. آگے پوچھتا ہے بابا تم بہت دیر سے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بیٹا مجھے اس پار جانے کا ارادہ ہے. بولے آپ کیوں نہیں چلے جاتے؟ بولے نہیں میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ جب دریا کا پانی ختم ہوگا تب اس پار جاؤں. میں ان کا منہ دیکھا بڑے میاں چٹیا گئے ہیں. بولے بابا یہ پانی کبھی ختم ہی نہیں ہوگا اور جب یہ ختم نہیں ہوگا تم ختم ہو جاؤ گے مار کر جاؤ گے. تو کہا بیٹا یہی تو سمجھانے کے لیے میں بیٹھا ہوں. یہ تمہاری خواہشات کا جو دریا چل رہا ہے یہ کر لوں گا تو وہ کروں گا یہ کر لوں گا تو وہ کروں گا. یہ دریا خواہشات کا اسی دریا کے پانی کی طرح کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تمہاری آخرت اس پار ہے. تم وہاں جانے کا ارادہ کرتے ہو کہ حج کریں گے تب بیٹا کی شادی کر لیں گے تب مکان بنا لیں گے تب داڑھی کب رکھیں گے جب شادی ہو جائے گی جوان ہوگا بوڑھے ہوں گے تو داڑھی رکھیں گے. وہاں چل رہا یہ انتظار. اس پار جانے کے لیے تم اپنی جوانی دیکھ رہے ہو. اور آج کل تو بوڑھیاں بیٹا اگر داڑھی رکھ لے گا ارے بولے ارے نموڑے داڑھی ابھی سے رکھ رہا ملا بن گیا کون کچھ کو لڑکی دے گا. یہ کون تعلیم دے رہا ہے؟ یہ بڈھی ماں. میں تو کہتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے.
آمین آمین.
تم سنت رسول کو سمجھتی ہو کہ لڑکی نہیں ملے گی؟ اسلام کا عقیدہ سنو. حضور فرماتے ہیں جس کے نصیب میں جو لڑکی ہے وہ قیامت روزے ازل ہی میں اللہ نے لکھ دیا ہے. یہ داڑھی رکھنے سے لڑکی نہیں ملے گی؟ ملے گی. ہم نے تو کبھی بھی داڑھی کو ادھر سے ادھر میں پورا اوریجنل ہے. جب ایک مشت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا ہم نکال لیتے ہیں. لڑکی کیا ہم کو نہیں ملی؟ ارے چل چل کے رشتے آتے ہیں. مولانا آپ کو لڑکی نہیں ملی کیا؟ کبھی گاڑی چلایا تھا؟ اتنے مولانا ہے کیا یہ بیچلر ہے بتا؟ ارے مولانا کو جلدی داڑھی ملتا ہے اور لڑکی ملتی ہے داڑھی سے نہیں اخلاق سے. لڑکی
ہے بے شک.
سب سب بچے والے ہیں
بے شک.
نانا دادا بنے
سب گھومتے لکھن کے بچے ہوئے سب تو اسپیکر کر کے بتا سب.
جی جی بالکل صحیح ہے.
گنڈے لفنگے سب کے بچے ہیں
نہیں
ہوں گے ایک آدھ ایسے کہ حضرت کے نو کے گھر جیسے ایک نکل گیا.
کیا بات کیا بات.
ایسے مولانا کے گھر کا ایک آدھ بگڑ گیا تو وہ تو چلتا ہے. لیکن پرسنٹیج آپ دیکھو تو الحمدللہ مولانا کے بچے کبھی جیب کٹرو نہیں مل جاتے.
کیا بات ہے کیا بات ہے.
مولانا کے بچے کبھی لفنگے اور کرنل نہیں ہوتے ہیں. اے لوگوں شیخوں کے بچوں میں دیکھو گے یہ خرابیاں. لیکن مولانا غریب ہے لیکن رب نے ان کی اولاد کو اچھا رکھا.
عالم عالمہ بنا عالم اور عالمہ.
ہاں تو ہماری قوم کا مزاج کیا ہو گیا؟ یہ موبائل بہت اچھا ہے نا. میں تو بڈھا بالکل بڈھا موبائل رکھا. اگر امام صاحب نے ایسا موبائل رکھ لیا تو بولے نا لیا یہ امام ایسا موبائل رکھا
اتنا مہنگا
اتنا مہنگا اس کی تنخواہ کم کرو.
جی جی جی
جی جی جی.
اچھا کپڑا پہن لیا ہمارے مولانا سردار نے امبرائڈری کر لیا ہے تو لوگ بولیں گے واہ واہ یہ مولانا ہو گیا کہ فیشن کرتا ہے. ابھی تو کیا یہ چیچڑا پہن کر کے بولنے
کیا بات ہے.
علماء کی شان یہ ہے اسلام میں کہ اچھے لباس پہنے تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں قدر ہے. اسلام اسراف کو منع کرتا
بے شک.
جیسے پگڑی باندھنا ہے تو اس کا چار میٹر پانچ میٹر تک تو اجازت ہے, لیکن دس میٹر کی پگڑی باندھنے کی اجازت نہیں. یہ اشراف میں شمار کیا گیا. لیکن یہ جزیہ موجود ہے کہ کسی علاقے میں بڑی پگڑی دیکھ کر لوگ زیادہ احترام کرتے ہیں تو پچاس پچاس میٹر کی پگڑی باندھنے کیے گا.
واہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیا بات ہے,
پگڑی دیکھ کر اگر لوگ مرعوب ہوتے ہیں, علماء زیادہ کپڑا استعمال کر سکتے ہیں, ان پر اشراف کرنے کا بے جا تصرف کرنے کا الزام نہیں آئے گا. حضرت ملا دوپی آزا رحمت اللہ علیہ, ان کا نام دوپی آزا تھا, ایک آیا مناظرہ کرنے کے لیے, اور بڑے عالم تھے, بزرگ تھے, لیکن وہ دوپی آزا ان کو اس لیے کہتے ہیں, بتا دوں.
جی جی بولے, پبلک سننے کے موڈ میں.
ایک آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے, ملا دوپی آزا کا یاد
رہا. جی 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 جی.
اس نے اعلان کیا تھا اکبر کے زمانے میں کہ میں مناظرہ کروں گا کسی بھی عالم سے, لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وہ بولے نہ میں بولوں.
نہ وہ بولے نہ میں بولوں,
بغیر بولے اشارے سے مناظرہ ہوگا. تو سارے مولانا لوگ گھبرا گئے, یہ کیسا مناظرہ, ہم سے تو نہیں ہوگا. ملا دوپیازا نے کہا میں چیلنج قبول کرتا ہوں.
سبحان اللہ.
سنی تھے نا؟
جی جی جی.
کیا بات ہے.
اکبر کے دربار میں اس کو بلایا گیا, وہ آیا تو وہ کیا کرتا تھا, وہ یوں پوچھتا تھا یوں, پھر انڈا نکال کے دیکھا تھا. ملا دوپیازا کو معلوم تھا خوب بڑی پگڑی باندھا انہوں نے, اور اس کا شملہ اتنا بڑا, یہ شملہ جو بولتے ہیں اتنا بڑا ہے کہ ستر آدمی اس کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں, اور پگڑی ستر دس کی باندھی, اتنی بڑی پگڑی, اور گھوڑے پر اور اونٹ پر کتاب لادی. کتاب کیسی, بڑے بڑے پتھر کو کتاب کی شکل میں رکھا, اس پر جستان لگا کر کے اونٹوں پر. جب یہ پہنچے تو وہ کہتا ہے بھی یہ مولانا اتنا بڑا پگڑا پاتے, دیکھ کے گھبرا گیا, جب پگڑی اتنی بڑی تو علم اس کا کیسا ہوا, بولے اتنی موٹی موٹی کتاب لے کے آیا. پوچھا ہے ملا جی اس میں کیا ہے, بولے کتاب الحجر. بولے ہم نے کبھی پتھر والی کتاب. یہ بیٹھ گئے, بولے بولنا ہونا نہیں, تم نے کہا ہے کہ بغیر بولے مناظرہ, کیوں تو بول رہا, کیوں پوچھ. بیٹھ گئے, ادھر وہ بیٹھا, ادھر یہ بیٹھے, اشارہ کرتا تھا ہمارے نام خاصا. یعنی بولو سبحان اللہ, یہ اشارہ. تو ملا دکھ لیا نے کہا
شروع ہو جا.
تو اس نے
انڈا
نکالا, ملا دو پیازا نے پیاز نکالا. اس نے بول دیا کہ رائٹ, میرا سوال سمجھ گئے اور جواب بھی مل گیا, مان لیا اس نے. پھر اس نے کہا یوں, میں اس نے کہا ایک, اس نے کہا ملا دو پیازا نے کہا بولے بالکل صحیح منا کر. اب لوگ بڑے خوش ہوئے, ملا دوپیازا کے پاس گئے, اس کے مناظر کے پاس گئے کہ بھائی یہ تم نے انڈا نکالا تھا اس کا کیا مطلب. بولے میں نے یہ سوال کیا تھا ملا جی سے کہ یہ دنیا جو زمین ہے انڈے کی طرح ہے بیضوی شکل میں, یا اسلام کے نزدیک اس کی کوئی اور شکل ہے. انہوں نے پیاز نکال کے بتایا کہ زمین جو ہے اسلامی نظریے سے وہ گول ہے, لیکن تہ بتہ ہے جیسے پیاز کے چھنکے ہوتے ہیں. تو انہوں نے صحیح بتا دیا تھا, اس لیے میں نے مان لیا. تم نے ایسا کیا, انہوں نے یوں کیا, کیا مطلب. تو میں نے یہ کہا تھا, وہ بتاتا ہے کہ وحدانیت, خدا ایک ہے, اللہ کو ایک مان لو نجات مل جائے گی. کیا اسلام کا یہی نظریہ ہے؟ تو ملا جی نے کہا نہیں اسلام کا نظریہ انہوں نے کہا اللہ کو بھی مانو رسول کو بھی مانو. ٹھیک ہو گیا. اب لوگ آئے ملا جی کے پاس, بولے صاحب آپ تو بہت ذہین ہیں, بتائیے آپ نے کیا سمجھا انڈا بتایا. تو کہتے ہیں اس نے انڈا نکال کے ہم کو للچانا چاہا, میں نے پیاز نکال کے بتایا کہہ رہا انڈا میں پیاز میں بھون کے کھا جاؤں. بولے عجیب کا کیا مجھے کیسا ہو کچھ بھی ہو جیتا تو میں دشمن کو ہرانا ہے جیت کے. پھر بولے اس نے یوں کیا تو آپ نے یوں کیا. پھر بولے کم وقت بول رہا تھا تمہاری آنکھ پھوڑ ڈالوں گا, میرا انڈا کھائے گا تو آنکھ پھوڑ ڈالوں گا. تو میں نے کہا تو ایک پھوڑے گا میں دونوں پھوڑوں گا. سمجھ گئے یہ حال
کیا بات ہے.
اب میں نے کیا کہا
نہیں ملا تو پیازا کا تو ہو گیا وہ بزرگ والا, بزرگ والا واقعہ
بزرگ والا,
بزرگ والا انتظار انتظار.
نہیں میں یہ کہہ رہا تھا
اچھے کپڑے پہنے,
وہی کہہ رہا تھا علماء اگر اچھے کپڑے پہن لیں تو یہ اسراف نہیں ہے, آپ لوگوں کے لیے حوصلہ دے رہا
جی.
اور اچھے کپڑے پہن لیں, لیکن اتنے اچھے کپڑے مت پہننا کہ لوگ اعتراض کرنے لگے. یہ بھی اس کا بھی خیال رکھنا, اتنا ڈیزائن کی اس میں عورت کی چمک دمک نظر آنے لگے, اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. سادگی میں بڑا بانپن ہے,
بے شک بے شک
سادگی میں بڑی شرافت ہے اور توازو ہے. تو علماء اگر اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو اسراف نہیں ہے, اس پر اعتراض مت کرنا. اگر پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں ان کی قدر بڑھ جائیں گے. اگر میں پگڑی نہیں باندھوں اور یہ جبا نہیں پہنتے ہوں اور میں کسی اجنبی شہر سے گزر جاؤں, کوئی مجھے آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے, اور پگڑی اور جبا پہن کے چلوں, تو میں علی کا نام حالا بھی نہیں جانتا ہوں, بولے یہ مولانا جا رہے مولانا جا رہے. آج بہت سے لوگ ہیں نا وہ پگڑی باندھ لیتے ہیں اور مولانا بن جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں جانتے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے.
جی 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 جی
ہوتا ہے کہ نہیں, دو دن تین دن چلا کر لے گا اور بہت بڑا گھنٹوں بڑا مولانا بن جاتا ہے. یہ سب کپڑے سے بھی ایک امپریشن ہوتا ہے, اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ اما بے نعمت رب کا تحدید, اگر اللہ کی نعمت ملی ہے تو اس کا اپنے ظاہری اعتبار سے بھی اظہار کرو. تو علماء پر اعتراض مت کرو, یہ بہت بڑی کمزوری.
انتظار پر تھوڑا سا بول دیا,
کیا
وہ بزرگ جو فرما رہے تھے انتظار.
ہاں تو میں وہ بول رہا تھا, وہ بزرگ کہنے لگے انسان کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی. اے لوگوں انتظار مت کرو کہ یہ کروں گا تو وہ کروں گا یہ کروں گا, جس طرح دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا اور میں اس پار نہیں جا سکتا, اسی طرح تمہاری زندگی کی خواہشات کب نہیں ہوگی اور آخرت میں جانے کی کامیابی کی ساری سوچ تمہاری بیکار رہ جائے گی. اس لیے آج انتظار مت کرو کہ میں ایسا بنوں گا تو ویسا کروں گا. ایک لڑکا ہے اب دو ہوگا تب مدرسے میں بھیجوں گا, آج ہی ایک کو بھیج دینا.
سبحان اللہ بہت خوب.
انتظار کیوں کر رہا
کیا بات ہے,
میں اپنے باپ کا ایک وہ بھی بتا دیتا ہوں. اور میرے باپ بہت اچھے مالدار خوشحال تھے, ہمارے بیت اللہ صاحب جانتے ہیں, حضور مفتی اعظم ہم تشریف لاتے تھے تو گھر پر بھی تشریف لاتے تھے. میری چار بہنیں تھی, والد صاحب اجمیر شریف گئے اور وہاں دعا کی راجا صاحب ایک بیٹا مل جائے. وہاں سے آنے کے بعد الحمدللہ مجھے اشرف دنیا میں حاصل نہیں ہوا, تشریف لایا. وہاں کی عطا ہے خاجا کی,
بے شک.
والد صاحب بہت خوش ہوئے اور جب میں پڑھنے لگا تو میں بھی شریر بہت تھا, ایسا نہیں تھا بالکل اشرف تھا لیکن شریف تھا. ہماری دادی اماں بولتی اتنا پریشان کرتا تھا کہ میاں جی صاحب تھے, میاں جی صاحب روزانہ اثر کے بعد بھی جاتی تھی, ذرا اس کو دم کر دیجئے, پھونک دیجئے, بہت شرارت کرتا ہے. تو ایک دن میاں جی کہنے لگے سکینہ بہن یہ خود ہی بھوت ہے, بھاگے گا کیسے, یہ میں اپنی زندگی بتا دی. اور جب میرے خاندان کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ اچھا ذہین لڑکا ہے تو لوگوں نے کہا اس کو ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, یہ بنائیے. تو والد صاحب روتے تھے, رونے لگتے تھے, کہنے لگے ایک ہی لڑکا ہے, اگر دو ہوتے تو ایک کو ڈاکٹر بناتا ایک کو عالم بناتا, لیکن اللہ نے ایک ہی دیا ہے تو اس کو عالم ہی بناؤں گا, آخرت کا سودا کروں گا میں جو دنیا بدلوں گا.
نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مناظر اہل سنت.
لوگوں نے کہا کہ ان کو حافظ بنا دیجئے, فرمایا کہ حافظ خود ہو جائے گا, میں عالم بناؤں گا تاکہ یہ بھوسے کو الگ کرے, اناج کو الگ کرے, میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا. الحمدللہ میرے والد کی تمنا یہ تھی کہ حافظ, میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن اتنی آیتیں یاد ہیں,
بے شک
اتنی آیتیں یاد ہیں کہ حافظ جی لوگ گڑبڑ کرنے لگتے ہیں, پوچھتا ہوں کہاں ہے کیا ہے تو نہیں, میں خود ہی یاد کر لیتا ہوں. یہ میرے والد کی وہ محبت ہے دین کے ساتھ,
بے شک.
اور جس دن انتقال کر رہے تھے اس سے ایک دن پہلے کہتے ہیں بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں, تم سے راضی ہو کر جا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں سخط اللہ رض اللہ فی رض الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین, اللہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. بچوں کو پڑھاؤ تاکہ یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں آئیں اور تمہارے لیے آخرت کی سمپتی اور سرمایہ.
بے شک بات ہے.
میرے بھائیوں سنیت پر قائم رکھو, بچوں کو حافظ بناؤ, عالم بناؤ, اور اس مدرسے کی جی کھول کر کے امداد کرو. کرو گے
انشاءاللہ,
کرو گے کہاں سے انشاءاللہ یہاں سے بولو کہ سکتے ہو,
اور تم
دل سے بولو. اور عورتیں حافظ ملت چندہ کر رہے تھے,
جی
اب عورتیں سنیں, چندہ کر رہے تھے. ایک بوڑھی بھیک مانگنے والی, اس کا ایک دروازہ اس کا گھر آیا تو وہاں سے ہٹ کر کے دوسرے گھر میں حافظ ملت تشریف لے گئے. وہ بڑھیا نکلی رو کر کہنے لگی حافظ صاحب آپ نے میرا دروازہ کیوں چھوڑ دیا. حافظ ملت فرماتے ہیں ماں تو خود مانگ کر کے کھاتی ہے, اب تیرے ہاں میں چندہ لینے کیا آؤں. کہا نہیں, جہاں یہ سیٹھ لوگ دیتے ہیں میں بھی اس میں شریک ہونا چاہتی
ہوں.
اب اسے ملت فوراً اس کے گھر آئے, ٹوٹی چارپائی پر بٹھا دیا اس نے اور مرغیاں پال کے رکھی تھی, ایک انڈا لا کر حافظ صاحب کے ہاتھ میں. او جب چندے کا سلسلہ ختم ہوا حافظ ملت نے اس انڈے کو نیلام کیا. اس زمانے میں ایک پیسے کا 12 انڈا ملتا تھا, ایک پیسہ 12 انڈے ملتے تھے. حافظ صاحب نے جب اس کو نیلام کیا تو کسی نے کہا ایک آنا, کسی نے کہا دو آنا, کسی نے کہا چار آنا, کسی نے کہا ایک روپیہ. اب شیخ لوگوں کی ہمت بڑھتی گئی, کسی نے کہا 20 روپیہ, اس زمانے میں بھی کسی نے کہا 25 روپیہ, 70 روپیے میں وہ انڈا نیلام ہوا. پورے مبارک پور میں اتنا پیسہ کسی نے نہیں دیا جو اس نے بوڑھی نے دیا. سمجھے آپ, 70 روپیہ آج لاکھوں لاکھ, وہ 70 روپیے کی قیمت ہو جائے گی. میری با محنت سنو, تم اگر کچھ نہیں دے سکتی تو کان کی
بالی
بالی آئرن, اگر یہ بھی بڑی ہو تو ناک کی وہ
نتنی
نہیں وہ
کانٹا
کھلی دے دو، بھینس کی پٹی دے دو، ارے جو کچھ دو گے انشاءاللہ وہ اللہ کا اتنی قیمتی اتنا قیمتی زیور ہوگا کہ جنت کے زیور سے تمہیں لابھ دیا جائے گا، جہاں مردوں نے مدرسوں کو سجایا ہے وہاں عورتوں نے اپنے اشار و قربانی کا باپ بن لیا۔
بے شک
اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو موبائل سے نجات عطا فرمائے، ٹی وی سیریل سے نجات عطا فرمائے، شوہر کی نافرمانی سے نجات عطا فرمائے۔ آج شوہر کی بہت نافرمانی کرتی ہیں، ذرا زبر پنجابی سوٹ لانا اچھا، اور لایا بیچارا 300 روپے کا، بولے واہ واہ 1000 روپے کا چاہیے، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں بیچارہ کما کما کر پریشان ہو رہا ہے، اور فرمائش پر فرمائش، سینڈل لایا تو بولے اس کی چھوٹی سی ہل ہے، ہائی ہل چل گھوڑے تھے، ذرا سا پیر ادھر ہوا ادھر ہٹ سے ادھر سے کھس سے گر گئے۔ ایسا نہیں ہے میری ماں بہنوں، آؤ اسلام کا روپ دھارو، اسلام کا انداز اختیار کرو، اور شوہروں کی اطاعتوں پر فرمانبرداری کرو۔ ابھی میں محرم میں راجکوٹ گیا، اسی سال کی بات کر،
جی جی
حج کر کے آیا اور مولانا نے گھر بھی نہیں آنے دیا، بولے جاؤ راجکوٹ۔
کیا بات
ہے، ایسے نہیں بولے تھے، بولے حضور وہاں آپ کو جانا ہے، وہاں کا پروگرام میں نے لے دیا ہے، میں بامبے ایئرپورٹ سے اتر کر کے سیدھے راجکوٹ محرم کے پروگرام کے لیے چلا گیا۔ 40 سال سے میں وہاں ایک ہی اسٹیج پر حضور مفتی اعظم ہند کے حکم سے تقریر کرتا ہوں۔
کیا بات ہے،
وہاں پہنچا تو ایک مسلم قبرستان تھا، وہاں میونسپل کارپوریشن نے اس کی دیوار کو گرا دیا، سڑک چوڑی کرنے کے لیے، تو پرانی قبریں بھی بہت سی تھیں، جب اس کو کھودا تو ہڈیاں نکلی، اور ایک دو قبر پرانی جو 50-60 سال پہلے کی تھی وہ کفن سمیت تازہ۔ پولیس کمشنر بہت متاثر ہوا، اس نے ابھی تازہ قبر ایک تھی، ایک عورت تھی جو 1 سال پہلے وہاں دفن ہوئی تھی، میری موجودگی کی بات کر رہا ہوں، اس عورت کی لاش بھی بالکل تر و تازہ نہیں
تھی،
اس کا کفن بھی میلا نہیں تھا۔ لوگوں نے تو پہچان لیا کہ یہ فلاں کی بیوی ہے، اس کے شوہر کو بلایا گیا، منسٹر کمشنر نے پوچھا بھائی تمہاری عورت کون سا اچھا کام کرتی تھی، اس نے کہا کوئی ایسا اچھا تو کام نہیں ہے، بولے بھائی کچھ تو کچھ ہے، دیکھ تیری عورت ایسے ہی ہے جو سال بھر پہلے تھی۔ اس نے کہا ایک راز ہے، آپ پوچھ رہے ہو تو میں بتاتا ہوں، کہنے لگا میں نامرد تھا، عورت کے لائق نہیں تھا، میرے ماں باپ کو پتا نہیں تھا، انہوں نے زبردستی میری شادی کر دی، جب یہ نیک وقت پہلی رات کو میرے کمرے میں، میں اس کے کمرے میں آیا تو میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ دیکھ میں تیری زندگی برباد نہیں کر سکتا، صبح تجھے طلاق دے دوں گا، اس لیے کہ میں عورت کے لائق ہے ہی نہیں۔ تو کہنے لگا، بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ کر رو کر کہا میرے سرتاج خبردار طلاق کا لفظ اپنے منہ پر زبان پر مت لانا،
کیا بات،
میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے اس راز کو میں کسی سے نہیں کہوں گی۔ جیسے بال بچے والی مائیں اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال رہتی ہیں، اس سے زیادہ میں تمہاری خدمت کر کے تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بولے یہ ایسا کارنامہ ہے کہ شاید کسی کا ایسا کارنامہ نہیں ہے، میری بیوی کا یہ کارنامہ تھا، سارے لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے، غیر مسلم کی اس کی شوہر کی اطاعت فرما برداری اور اپنے شوہر کے عیب کو چھپانے کا جو جذبہ اس کے دل میں تھا، زمین کو بھی اللہ نے آدر دے دیا، اس نیک بخت بیوی کو، اس کے چپن کو بھی میلا۔ شوہروں کی اطاعت کا یہ سلا ملتا ہے، قبر کے اندر مٹی بھی اس کے کفن کو میلا نہیں کرتی۔ میری ماں بہنوں، آج شوہروں کے ساتھ زبان درازیاں مت کرو، ان کی اطاعت کرو، اور شوہروں سے بھی کہوں گا ذرا ذرا سی بات پر پہلوانی مت دکھاؤ, جوتے چپل لے کر ڈنڈا لے کر سر پر تیار ہو جاؤ, تو رگوڑی ہے تو ایسی ہے ویسی ہے, چل نکل اپنے باپ کے یہاں جا, میں تجھ کو نہیں رکھنا چاہتا ہوں, یاد رکھو یہ طلاق کا دم شوہروں کے منہ پر نہیں آنا چاہیے, ایک عورت اپنے شوہر کو منع کرتی ہے تو نا مرد ہے کوئی بات نہیں ہے, تیری مردانگی یہ ہے کہ مجھے طلاق مت. شوہر اگر مرد ہے تو طلاق سے جنگ کرے, طلاق کو منہ میں نہ لائے, مردانگی طلاق دینا نہیں ہے, مردانگی طلاق کی زبان کو
روک.
آج میں ہمارا نوجوان اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ جو طلاق کی لعنت سے اپنے سماج کو ختم کرے گا, پاک کر لے گا, اس کے گھر میں رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. رب العالمین ہم سب کو اس جلسے کی برکتیں عطا فرمائے. میں خوش ہوں کہ آج پہلے دن اتنا بڑا مجمع میں اپنے سامنے بنہٹی میں دیکھ رہا ہوں. یہ یہاں کے لوگوں کی کارکردگی ہے, علماء کی محنت ہے, میں یہ نہیں کرتا ہوں کہ میری محنت ہے, یہ سب میرے بچوں کی محنت. الحمدللہ یہ بھی مل جل کر کے سب کام کریں گے, ایسا نہیں اس کا 10 گنا مجمع ہر جگہ تمہیں نظر آئے گا. رب العالمین ان کے آنے جانے کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.